ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، ان شاء اللہ تعالی آج ہم تراویح کی نماز میں پہلی چار رکعتوں میں سورہ آل عمران کے آخری آٹھ رکوع سنیں گے اور بقیہ سولہ رکعتوں میں سورہ نساء کے سولہ رکوع. سورہ آل عمران کے جو آٹھ رکوع باقی رہ گئے ہیں تیرہویں سے بیسویں تک، اس میں سے اکثر دیش کا حصہ جو ہے یہ غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرے پر مشتمل ہے. یہ بازو میں رکھیے، میں نے سورہ بقرہ کے اختتام پر یاد کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے آخر میں گویا کہ ایک دیش کی تنبیہ کر دی گئی تھی اہل ایمان کو کہ اب جو وقت آیا چاہتا ہے کہ تمہیں سر بکف ہو کر قتل کر کر باندھ کر اللہ کے دین کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا. اسی کے لیے تعلیم اور جالیم کی جنگ کا واقعہ جو ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے آخری حصے میں بیان ہو گیا تھا. اس لیے کہ وہ اصل میں گویا کہ اس امت کی تاریخ میں جو مقام غزوہ بدر کا ہے، سابقہ امت یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ میں وہی مقام ہے تعلیم اور جالیم کی جنگ کا. تو اس طرح سے اس کا ذکر جو ہے وہ گویا کہ دیش کی خبر کی غزوہ بدر. اب اگر واقعاتی ترتیب کو پیش نظر رکھا جائے تو سورہ بقرہ کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا زمانہ نزول ہے ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے مستقبل قبل تک. اس کے بعد غزوہ بدر ہوا اور غزوہ بدر کے حالات و واقعات کا بیان قرآن مجید میں سورہ انفال میں ہے. تو اگر یہ ترتیب پیش نظر ہوتی تو سورہ بقرہ کے بعد سورہ انفال کو آنا چاہیے، لیکن قرآن مجید میں حکمت جو ہے اس کی مصحف کی ترتیب کی وہ مختلف ہے ترتیب نزول، لہذا اس کے بعد جو سورہ آئی وہ سورہ آل عمران ہے. اس کے پہلے جس میں تو زیادہ تر گفتگو ہے سابقہ امت جو ہے اس میں سے جو خصوص نصارہ کے ساتھ ان کو دعوت دی گئی اور ان پر اسلام حجت کیا گیا. بقیہ نصف جو ہے اس میں خطاب کا رخ ہے امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس میں دو رکوع ہم کل سن چکے ہیں اور بقیہ آ چکیوں کے بارے میں میں نے یاد کیا ہے کہ ان کا اکثر دیش کا حصہ جو ہے یہ غزوہ احد کے حالات و واقعات کا تبصرے پر مشتمل. یہ غزوہ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر کے ایک سال بعد واقع ہوا اور عرب کی اور روایت کے مطابق یہ اصل میں ایک انتقامی غزوہ تھا جو قریش کو بہت ہی غیظ و غضب کے ساتھ اور جوش کے ساتھ لے کر آیا ہے. اس لیے کہ یہ ان کی روایات تھی قومی کہ وہ بدلہ لیا کرتے تھے اور بدر میں ان کے ستر سرکردہ لیڈر مارے گئے. تو یہ جوش و انتقام جو ہے وہ در حقیقت انہیں لے کر آیا تھا اور 3000 کی ایک فوج لے کر ابو سفیان وہ وقت سرکردہ لیڈر تھے قریش کے، وہ 3000 کا لشکر لے کر آئے. اس لیے کہ بعد میں وہ ایمان لے آئے ہیں، صحابی ہیں، لہٰذا میری گدائی تو ان کے لیے لشکر جو ہے وہ ادب ہی کا نکلے گا. ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مشورہ کیا مسلمانوں کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضور کی اپنی رائے بھی یہ تھی اور عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہ تھی، یہ اس میں اتفاق کریے یا سیر اتفاق کہ حضور کی رائے کے ساتھ عبداللہ ابن ابی کی رائے جو ہے بالکل متفق تھی اس موقع پر. وہ رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے، جیسے کہ دو سال بعد غزوہ احزاب میں ہوا. لیکن کچھ مسلمانوں میں جوش و جہاد اور ذوق و شہادت جو ہے وہ اتنا زیادہ تھا، بالخصوص وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے یا وہ لوگ جو غزوہ بدر کے بعد ایمان لائے تھے، انہوں نے پھر زور مطالبہ کیا کہ ہم کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے، ہمیں تو اصل میں شہادت مطلوب ہے، فتح و شکست جو ہے وہ ہمارے لیے بالکل ایک ریلیونٹ بات ہے. حضور نے اپنے ساتھیوں کے ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے فیصلہ کیا اپنی رائے کے خلاف اور کھلے میدان میں جنگ کا فیصلہ ہوا حضور نکلے. اسی سے ان بحث کا جو تذکرہ قرآن مجید جو ہو رہا ہے وہ اسی واقعے سے اس غداوت من اہل کا تبدیل مقاعد الاستقال واللہ سمیع العلیم. اور یاد کرو بچے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کر نکلے تھے اپنے ساتھیوں کو اپنے گھروں سے باہر اور آپ موقعے پر دکھا رہے تھے اہل ایمان کو اور اللہ سب کی سننے والا ہے سب کی جاننے والا. اس موقع پر یہ بات آپ حضرات کے لیے ہوگی کہ ایک پہاڑی درے پر حضور نے 50 تیر اندازوں کو معین کر دیا تھا کہ ساتھ کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہاں سے نہیں ہوگا. یہ آپ کا اندازہ تھا کہ یہ دوا جو ہے انتہائی اہم ہے. جنگ کا جو پہلا لکچہ ہوا وہ تقریباً یہی تھا جو غزوہ بدر کا. اللہ تعالیٰ کی نصرت و تعریف سے جیسا کہ ہم دیکھیں گے بعد میں قرآن نبی کے ذکر بھی آئے گا مسلمانوں کو فوری طور پر فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے جادو مولی کی طرح کاٹنا شروع کیا کفار کو. لیکن جب محسوس کیا ان 50 تیر اندازوں نے کہ اب سے فتح ہمیں حاصل ہو چکی ہے تو انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. حالانکہ ان کے جو سردار تھے ان کے جو کمانڈر تھے وہ انہیں روکتے رہ گئے اور حضور کا حکم یاد دلاتے رہ گئے. لیکن انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور جو بھی حکم تھا اسے جنگ کی حد تک تھا اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. حضرت خالد بن ولید جو تک کبھی مان نہیں لائے تھے اور رسالہ ان کی کمان میں تھا لشکر سستار کا, انہوں نے دور سے ان کی شادی نگاہ میں پال لیا کہ وہ درا اٹھا لی. تو انہوں نے ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں سے حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں پھر مسلمانوں کو ایک عارضی حضیمت اور شکست سے دو چار ہونا پڑا اور بہت شدید کرتا لگا. 70 صحابہ شہید ہوئے جن میں حضرت ہے وہ سب بولے نور بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ جن کے دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں انقلاب آیا. اور حضرت حمزہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کو بہت ہی بہت محبوب بھی تھے اور قریب قریب عزیز بھی تھے. اور یہ سب یہ کہ اسد اللہ یا اسد رسول ہی اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر. تو بڑا صدمہ ہوا اور حضور کو بھی یعنی وقتی طور پر جو ہے بہت صدمہ اٹھانا پڑا. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, چہرہ نہیں نحال ہوا, آپ پر رسی کاری ہوئی. یہ بھی خبر مل گئی کہ حضور کا انتقال ہو چکا ہے. مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے. آخر کار جو معاملہ ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک راز ہے جسے کوئی حل نہیں کر پایا. یہ اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی نصیحت بھی تھی کہ کیا وجہ ہوئی کہ پھر کفار اپنی سطح کو آخری منطقی نتیجے تک پہنچائے بغیر واپس چلے گئے. معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت و نصیحت ایک بھی کا تو خصوصی دخل تھا. لہذا صورت اس وقت ایسی ہو چکی تھی کہ مسلمانوں میں اب کوئی ایسی پوزیشن باقی نہ رہی تھی کہ وہ دفاع کر سکتے. بہرحال جنگ جو ہے ختم اسی طریقے سے ہوئی ہے کہ حضور اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں اور ابھی سفیان ایک نعرہ لگا کر وہاں سے اپنے لشکر کو واپس لے گئے کہ یہ بدر کا بدلہ ہے کہ جو ہم نے چکا لیا ہے. یہ ہے اصل میں وہ جنگ کے جس پر تبصرہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں سے ان کی کمزوریوں پر متوجہ کیا گیا کہ تم سے یہ جو غلطیاں ہوئی جس کے نتیجے میں اس آزمائش سے ہم نے تمہیں بیکار کیا. پھر آپ سب سے پہلے بات تو فرمائی کہ مسلمانوں اس اپنی عارضی شکست سے زیادہ بددل مت ہو. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ بھولے کرو اور نہ غم کو اپنے دل میں جگہ دو. اللہ تعالیٰ کا مستقل وعدہ تم سے یہی ہے کہ سربلند تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہوئے. یہ وقتی طور پر تو تلک الایام الاداب الحا بین الناس یہ ہماری حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کی خامیوں پر متنبہ کر دیا جائے. تو اس اعتبار سے بات ہوئی ہے لیکن یہ کہ اللہ کا یہ سچا وعدہ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے اور تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. سیم سے تم کر ہوں فقط بچل قوبا کر ہوں. اگر تمہیں چرچا لگا ہے زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو ایک ایسا ہی چرچا لگ چکا ہے. آخر 70 ان کے مارے گئے تھے بدر کے میدان میں. تو اگر انہوں نے وہ تبدیل نہیں ہوئے, انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی اور اگلے ہی سال وہ آ گئے اپنا بدلہ چکانے کے لیے تو تم کل یاد بتا دیں یہاں بہت آپ کو کبھی بھی کوئی ہمت جو ہے وہ چھوڑ کر نہیں چاہیے. بلکہ یہ جو الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے ایام میں تو اس سے زیادہ تبدیل ہوئے بغیر میدان کے اندر چٹے رہنا چاہیے. اور فرمایا بلیان اللہ نظیم عامل یہ تو اصل میں آزمائشی ایسے لمحات اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہو کے آئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون لوگ ہیں جو واقعی تم مومن ہے. وجہ کسی ابھی تم شہدا اور اللہ تم میں سے بعض کو اپنے گواہ بنا لے. یہ بھی معلوم ہو سکتے ہیں کہ شہادت کا مطلب عطا فرمائے اور یہ بھی کہ واقعی تم اللہ کے گواہ شمار ہو. اللہ یحب الظالمین یہ حقیقت میں سمجھو کہ اللہ کے جو ظالم اب محبوب ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے سامنے حال ہو گئی ہے. یہ نہیں ہے بلکہ تمہیں تمہاری کمزوریوں پر متوجہ کرنا جو ہے یہ حکمت خداوندی میں ضروری تھا. یعنی مخصوص اللہ الذین آمنوا, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کی کھانسی ہو جائے, معلوم ہوگا کون پختہ اہل ایمان ہے اور کون نہیں. صرف یہ کہ ایک چلتی ہوئی رو میں ساتھ شریک ہو گئے ہیں اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں واقف نہیں ہوا. اسی سے جو فرمایا وجعلم اللہ الذین جاہدوا منکم وجعلم الصابرین, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اچھی طرح دیکھ لے کہ کون ہے تم میں سے جو واقعی اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون ہے وہ لوگ جو صبر کی روش اختیار کرنے والے ہیں. اسی زمن میں کیونکہ یہ ہوا تھا کہ حضور سے کی شہادت کی خبر ہو گئی تھی اور اس سے کچھ لوگ بدل ہو گئے تھے, تو فرمایا ما محمد اللہ رسول سب غلط ان قبل ہو گئے تم, محمد بس اللہ کے ایک رسول ہی ہے, ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اب ان بات اور قابل تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے جو ہوتا رہے گا, یا یہ کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو کیا تم اپنے ایریے کے بعد لوٹ جاؤ گے؟ رمن رن کرنے والا آپ سید اللہ شاطرین, تو جو کوئی بھی اپنے ایریے کے بل واپس لوٹے گا جو جان لے کہ اللہ کا کوئی نقصان نہ کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلہ دیتا ہے ان کو جو قدرداری کرنے والے ہیں شکر کرنے والے. اور اس سے آگے چل کر آپ سنیں گے وَقَائِلٌ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ, کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر اللہ والوں نے جنگ کی, سبا بہن بنا بہو کی سبیل اللہ وبا بہو کی, تو ان پر تو اللہ کی راہ میں جو بھی مصیبتیں آئیں وہ اٹھے, انہوں نے قدر ہمت جو ہے ان کی نہیں بیٹھی یا ہمت نہیں ٹوٹی, نہ وہ کمزور ہوئے وبا بہو کی غمت پکالو اللہ صابرین, اور اللہ تعالیٰ کو محبت فرماتا ہے ان سے جو صبر کرنے والے ہیں. جما کالا کال رہی اور ان کا قول تو بس نہیں ہوتا تھا اللہ القالی جب بلا جلوم بلا و اشراف اللہ کی امبلا و سب دا بلا بھائی قوم الفاطرین, جو تو ہر ایسے موقع پر جب کے بھی مقابلہ پیش آتا تھا کفار سے وہ اللہ سے یہی دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کے بس میں اور جو بھی تو زیادتی ہم سے ہمارے معاملات میں ہو جاتی ہے اس سے درگزر فرما اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد عطا فرما. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات واضح فرمائی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تمہارے اپنی ایک غلطی کا نتیجہ ہے, ورنہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا, اس تحت تو نہیں دے دی جبکہ تم انہیں کہے پیش کر رہے تھے اللہ کے حکم سے, حتیٰ اذا فصلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, اس کے بعد سے پھر جب وہ صورت پیدا ہوئی کہ تم جھولے پڑے, تم نے ڈسپلن کے معاملے میں جھگڑا کیا اور اللہ کے رسول کی لاپرواہی کی, اس کے بعد سے وہ چیز تمہیں دکھا دی گئی جو تمہیں پسند ہے, یعنی یا خطا یا یہ کہ مال غنیمت, تو پھر یہ ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ, ابھی تمہاری صفوں کے اندر اس شادی کی ضرورت ہے, تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو سراسر آخرت ہی کے طالب ہیں اور تم میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں تو جن کی نگاہوں میں کچھ دنیا کی حیثیت بھی ہے اور دنیا کے لیے وہ طلب جن کے دلوں میں موجود ہے. تم مصرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم, پھر اللہ نے ذرا تمہارا رخ ان کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے, باقی جو غلطی تم نے کی اللہ اس کو معاف فرما چکا. آج پھر فرمایا بلے اللہ واقعی سرور کم بلے مسئلہ واقعی قلوب کم, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری طرح آزما لے تمہارے دلوں کی کیفیات کو اور جو کچھ تمہارے سینے کے اندر ہے اس ذات میں, اللہ علیم ہے ذات سرور, اور جو کچھ لوگوں کے سینے کے اندر کیفیات ہے اللہ اسے خوب واقف ہے. اس کے بعد ایک آیت آئے گی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت اور رحمت کی مسلمانوں پر اہل ایمان پر اس کا ذکر کیا گیا ہے, اور اس میں در حقیقت کسی بھی اسلامی جماعت کے امیر کا جو رویہ ہونا چاہیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, یہ گویا کہ عبد العباد تک کے لیے دائمی ہدایت ہے جو میرے ساتھ میں آ رہی ہے. پدے ماں رحمت من اللہ دن کا نہ ہو, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھیوں کے حق میں بہت نرم ہیں. جلو تم کا فضل غریب القلب الفضل من حولك, اگر آپ سخت دل ہوتے درست دل ہوتے سخت مزاج ہوتے تو پھر یہ بھیڑ آپ کے گھر سے پھٹ جاتی, صاف الحم تو ان کی خطاؤں سے درگزر کیا کیجیے, بس سخل نہم اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار کیا کیجیے, بس صابر ہوں فی الامر اور ان کی تمام تر خامیوں کے بارے میں ان کے معاملات سے مشورہ بھی کیا کیجیے, فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. البتہ جب آپ ایک فیصلہ کر لے تو پھر اس پر تک جایا کرے اور اللہ پر توکل کیا کرے. اللہ سے یہ لوگ پسند ہے کہ جو اس پر توکل کرتے. اسی سلسلے میں آگے آیت آئی ہے, یہاں تو کیونکہ حضور سے خطاب تھا, آگے اب اہل ایمان سے خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے تم پر کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے احسان کیا ہے اہل ایمان پر. اس بات کا فیہم رسولا من الفطرین, جبکہ ان نے اٹھایا ایک رسول انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ ان کو ان کی آیات اللہ کی آیات پر سلاتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور وہ انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی, اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یہ وہی مضمون ہے جو دو مرتبہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے, حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں اور اس دعا کی قبولیت کے اعلان میں. اس کے بعد پھر وہی الفاظ جو لگ بھگ اس سے پہلے آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ بچ سمجھو. یہاں پھر وہ الفاظ آئے ہیں, بلکہ سورہ بقرہ کے مقابلے میں زیادہ واضح ہو کر اور زیادہ ایک منفرد شان کے ساتھ. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, ہر جز مت سمجھنا ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء عند ربہم یرجعون, بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم, وہ تو فرح و سعادت ہے جو کچھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس پر, اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ جو لوگ ابھی تک ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے ہیں, جو امیدوار ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون یستبشرون بنعمة من اللہ وفضل من اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ 18 رکوع میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے کہ وہ اہل ایمان کو امتحان سے دوچار کرتا ہے تاکہ ساتھی ہو جائے کہ صادق القول کون ہے, مومنین صادقین, اور کون جھوٹ جھوٹ کے ایمان کے مدعی جو ہے وہ اس بھیڑ میں شامل ہو گئے ہیں. اگر یہ ساتھی نہ ہوتی رہے, جسے آپ کہتے ہیں جدید اصطلاح میں اگر فرض نہ ہوتی رہے کسی اصولی انقلابی جماعت کی, تو وہ جماعت جو ہے وہ بالکل تباہ ہو کر رہ جاتی ہے. تو فرمایا ما کان اللہ لیجعل المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یلیج الخبیث من الطیب, یہ کسی طرح سایہ نشان نہ تھا اللہ سے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھتا اسی حالت میں جس میں تم ہو, یعنی مومنین صادقین اور وہ جھوٹ موٹ کے مومنین جو بدمن ہے, اس حالت میں تمہیں چھوڑے رکھتا ہے. یہ حکمت خداوندی کے منافی تھا, یہاں تک کہ وہ بالکل ممنت کر دے حتیٰ یمیز الحدیث من الطیب, وہ پاکیزہ سے ناپاک سے بالکل جدا کر دینا چاہتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من یشاء یدخل من یشاء تعالوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, تو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان سکتا رکھو, اور اگر تم ایمان اور تقویٰ کی طرف اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم. پھر ایک مرتبہ جو مضمون آیا تھا سورہ بقرہ میں جو وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, وہ آیا مبارکہ ذرا سے نفسی فرق کے ساتھ اس صورت میں بھی آئے گی. لَكُمْ لَغُلَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے, کام کے رسول نے تمہیں لازمًا آزمایا جائے گا, تمہارے مال کے بارے میں بھی تم پر امتحان و آزمائش آئے گی اور جانے کے بعد میں بھی آئے گی. بلا تطمئن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا, اور تمہیں لازمن سننے پڑیں گے, بہت ہی اذیت سے باتیں سننی پڑیں گی ان سے بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اہل کتاب, اور ان سے بھی کہ جو کھلے مشرکین تھے, ان سب سے تمہیں بڑی ہی اذیت ناک اور اذیت بس باتیں سننی پڑیں گی. اور اگر تم صبر اور تقویٰ کی طرف سے تیار کرو تو جاننے کے لیے بڑی ہمت کے کاموں میں سے. اس کے بعد آخری رکوع آتا ہے سورہ مبارکہ کا, اور وہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس کی 10 آیات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی قلبی لگاؤ تھا ان آیات کے ساتھ. رات کے وقت جب آپ اس کے تہجد کے لیے کہ آپ کا یہ معمول تھا, تو جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی فوراً آپ کی زبان مبارک پر یہ آیات جاری ہو جاتی تھی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب. یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں ایک تو ذکر اور فکر ان دونوں کا امتزاج آیا ہے بہت ہی عمدگی کے ساتھ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا, تو یہ ذکر اور فکر جو ہے دونوں سے جمع ہونے سے اصل میں علامہ اقبال نے بھی اور مولانا روم نے بھی کہا ہے کہ اصل میں سلوک محمدی یا سلوک قرآنی جو ہے اس میں بے فضیے ہے. اگر بہت فکر ہی ذکر رہے گا تو بھی بات لگ کرتا ہو جائے گی, اور صرف فکر ہی فکر ہوگا تو فکر بھی پیڑا ہو جائے گا. تو علامہ اقبال نے بھی اسے کہا ہے کہ یہ فکر قرآن اختلاط ذکر و فکر, فکر لا کامل ایکدم حسب فکر, یہ فکر قرآن جو ہے سلوک قرآنی جو ذکر اور فکر کے اجتماع سے وجود میں آتا ہے, اور وہ فکر کے جس کے ساتھ ذکر موجود نہ ہو وہ کہیں اس کا پروان نہیں کرتا. اسی میں وہ آیت بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے اپنے ان اہل ایمان سے کہ جنہوں نے اس کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں, محنتیں کی ہیں, من بعد اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جس نے بھی اس کے دین کے لیے کوئی محنت کی ہے, کوئی مشقت کی ہے, وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس کا اگلے سوال ضائع نہیں ہوگا. سلزین حاضر وقاتلی, تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے, جو میرے لیے ستائے گئے ہیں, جنہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے, جنہوں نے قتال کیا میری راہ میں اور انہوں نے قتل بھی کیا اور قتل ہوئے بھی, تو ان کے ساتھ میرا پختہ وعدہ ہے کہ لو کا فرنگ آئی ہوں سنگے آتے ہیں یا لائی فرنگ نہیں جلات ان سب نہیں پاتے انہار لازم ان سے ان کی برائیوں کو میں دور کر دوں گا اور ان کو میں بہترین جنات کے اندر میں انہیں داخل کروں گا, جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. ثواب اللہ ان کا ہی اس کی ثواب, یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس سے, اور اللہ کے پاس ہی بہترین بدلہ ہے. اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ گویا کہ اس پورے مضمون کے اوپر ایک نہایت جامع جو ہے تبصرہ ہے. آخری بات, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اہل ایمان صبر کے لیے اختیار کریں اور مصابرت یعنی صبر کا مقابلہ, کیونکہ کفار بھی صبر کر رہے ہیں اپنے باطل نظریات کے لیے کہ تمہیں ان کے مقابلے میں صبر کرنا ہوگا, ان سے بڑھ چڑھ کر کے گالیاں دینی ہوں گی. رابطی اور چوکس رہو پوری طریقے سے, چوکنے رہو مقابلے میں, جب تک اللہ لال لیکن کچھ نہیں, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم چلا پاؤ. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اب ہم اللہ کے نام سے سورۃ النساء کا آغاز کر رہے ہیں, اور آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ اس سورۃ مبارکہ کے پہلے چار رکوع ہم سنیں گے. اس سورۃ مبارکہ میں بھی ایک تو وہی مضمون کو جو سابق بے سور سے چلا آ رہا ہے, یعنی اہل کتاب سے خطاب اور انہیں دعوت حضور کا ایمان لانے کی, ان پر تنقید اور ان پر سرد قرارداد جرم کا عائد کیا جانا, یہ مضمون سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران میں اور اب سورہ نساء میں مزید آگے بڑھے گا. اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر نفاق کا موضوع جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا. تیسرا اہم مضمون جو سورت کا ہے وہ مسلمانوں کا آئینی نظام اور اس کے قوانین, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے چار آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, تو جس میں نکاح اور طلاق اور عزت اور مہر اور رضاعت سے متعلق بڑے تفصیلی احکام آئے ہیں. وہ احکام جو ہے مزید واضح ہو کر اور نکھر کر مزید اس کے جو گوشے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں سورہ نساء. یہی وجہ ہے کہ سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے کہ جسے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں شامل کیا, اس لیے کہ یہ انسانی تدبر کے لیے جو بہت ہی بنیاد ہے مرد اور عورت کا ایک تعلق اور اس سے لکی کا آگے چلنا, یہی موضوع ہے اس پہلی آیت کا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگوں, تقویٰ اختیار کرو اپنے اس رب کا جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. اس کا تقویٰ اختیار کرو کہ جس کا تم پھر ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو اور رہنے رشتے کا لحاظ رکھتے ہو, یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی فرما رہا ہے, تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں. پھر اس پہلے رکوع میں کچھ یقینوں کے بارے میں بڑے تفصیلی احکام دیے گئے ہیں ان کے حقوق کا لحاظ رکھنے کے لیے, خواتین بھی کیونکہ معاشرے کا ایک کمزور اثر ہے لہٰذا ان کے حقوق کی نگہداشت کے بارے میں بھی احکام آئے ہیں. پہلے ہی رکوع میں جو اسلام کا قانون وراثت ہے اس کے ضمن میں ایک اصولی بات آ گئی ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. مردوں کے لیے جو حصہ ہے اس میں سے کہ جو ان کے والدین چھوڑ رہے یا ان کے قریبی رشتے دار, اور اسی طرح عورتوں کے لیے جو حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکا ہے ان کے والدین کا یا ان کے قریبی عائشہ کا, خواہ وہ زیادہ ہو خواہ کم ہو, یعنی یہ قانون خداوندی جو ہے اسے ہر صورت میں لاگو ہونا چاہیے. یہ بڑی ایک انقلابی آیت ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے خواتین کو بھی وارث بنایا گیا ہے, وراثت میں حصہ دیا گیا ہے. دنیا میں اکثر دیر سے تمدنوں میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. پھر دوسرے رقوع میں وہ جو قانون وراثت ہے وہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے گا, اس کو میں اس میں بیان نہیں کر سکتا. جن اگر آپ کو کچھ مناسبت ہے اس کو سن کے یہ ان شاء اللہ سمجھتے چلے جائیں گے, لیکن اس قانون کو بیان کرنے کے بعد جو بات فرمائی وہ بہت اہم ہے. تم کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہے, اس کے معین کردہ قوانین ہے. ومن یطع اللہ ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانہار خالدین فیہا, تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, ان قوانین کی پابندی کرے گا, ان کو تو وہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بازار کا فیض العظیم, اور یہی بڑی کامیابی ہے. وہ من یطع اللہ ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین, بہت ہی سخت تنبیہ اور تدبیر والی آیت ہے. اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی لاپروانی کریں گے اور اللہ کے حدود سے تجاوز کریں گے تو وہ یہ سخت لوگ ہوں گے کہ جو اللہ جہنم میں داخل کرے گا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد ایک بہت اہم مضمون جو اس میں آتا ہے وہ توبہ سے متعلق ہے. توبہ کے بارے میں دو انتہائی تحصیات کی تو یہاں وضاحت کر دی گئی کہ ان نمبر توبہ تو اللہ یعملون سوء بجہالت ثم یتوبون من قریب, کہ جو لوگ کوئی خطا کوئی گناہ کر بیٹھے جذبات کی رو میں آ کر نادانی سے اور پھر فوراً ہی توبہ کرے, تو ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا تو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا یتوب اللہ علیہ وقار اللہ علیم الحکیم, اللہ ان کی توبہ قبول کروائے گا. دوسری انتہا یہ کہ ویسے کی توبہ کے للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان, ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو تمام عمر بسر کر دیتے ہیں گناہوں میں اور معصیت میں, اور جب موت سرحالے آ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کا کوئی تعلق جو ہے ان کی توبہ کی قبولیت جو ہے اس کا یہاں صرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کر دیا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لا تعت اللہ لہم عذاب العلیمہ, ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے عذاب علیم جو ہے وہ اس کا انتظام کر رکھا ہے. چوتھے رکوع کے شروع میں تفصیلی ضابطہ آیا ہے کہ نکاح کے کون کون سے رشتے ایسے ہیں کہ جن کا باہمی نکاح نہیں ہو سکتا, یعنی محرمات ادبیہ کون ہے, کن کن سے کسی مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا, وہ بھی بہت طویل آیت ہے کہ جس کی یہاں تفصیل لے کر بیان نہیں کر سکتا. باقی اس میں جو ایک الفاظ آئے گئے بہت طرح سے سن لیتے ہیں کہ یہ اصل میں نکاح جو ہے محتمین غیر مسافرین, محتمین یہ ساز سے محسوس ہے, سین سے محسوم کے معنی احسان کرنے والا یا احسان کے رنگ سے پیار کرنے والا, سعد سے احسان کے معنی ہے سنے کے اندر لے لینے والا. نکاح اصل میں دیش کی غرض غایت ہے یہ ہے کہ ایک گھر کی بنیاد پڑے اور انسان کے اپنی رسمت و عصت کے لیے بھی, اس کی صورت و کردار کے لیے بھی ایک قلع فراہم ہو جائے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. تو گویا کہ خاندان کا ادارہ جو ہے وہ قلعے کے معنی ہے. غیر نکاح تو ہی صرف مستی نکال لینے کے لیے نکاح نہیں ہے, وہ مستی نکالنے کے لیے تو سہمت رانی جو ہے آزاد سہمت رانی دنیا میں اس کا رواج ہے, در حقیقت میں نکاح جو ہے یہ بہت مقدس کام ہے اور اس کے ذریعے سے خاندان کا اقتدار وجود میں آتا ہے جو سنے کی حیثیت رکھتا ہے, نہ صرف اس معاشرے کے استحکام کے اعتبار سے بلکہ خود مرد اور عورت دونوں کی عزت و عفت کی حفاظت کے اعتبار سے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ الرحمن الرحیم. آئندہ چار رکعتوں میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا ان شاء اللہ سورہ نساء کے چار رکوع سنیں گے ساتویں سے آٹھویں تک. ان رکوعوں میں ایک تو ہمارے لیے بہت ہی دل سکون بات ہے, بہت حوصلہ افزا اور امید اچھا بات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال تجل و کرم سے فرمائی. تم تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم مدخلاً کریما. اگر تم بڑی بڑی چیزیں کبائر جو ہے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے اگر ان سے روکے رہو گے اور بچے رہو گے تو پھر چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو تم سے ہوتی رہتی ہیں انہیں ہم تم سے دور کرتے ہیں. یہ کبائر و صغائر کا تصور جو ہمارے ہاں ہے وہ اسی آیہ مبارکہ کے تحت ہے کہ بڑے بڑے احکام بڑی بڑی معصیتیں انسان اگر ان سے اپنے آپ کو روک لے اور تھام لے تو بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو غیر ارادی طور پر بھی انسان سے غلط کام ہوتے رہتے ہیں. تو ان میں حسنات جو ذکر سیے آپ انسان جب نیکیوں کا ارتکاب کرتا ہے نیکیاں کماتا ہے تو اس سے یہ بدیاں آپ سے آپ بھی کی چلتی. اس لیے یہاں ایک بہت اہم بات آ رہی ہے جو آج کل بہت ہمارے ہاں ایک نظائی مسئلہ بن گیا ہے. تمہیدن فرمایا وما تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض. اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض تک جو فضیلتیں دی ہیں اس پر کوئی اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. عام کا اس کی تمنا کرنا اس سے حاصل کچھ نہیں. اللہ نے کسی کو ذہانت زیادہ دے دی ہے, کسی کو جسمانی قوت زیادہ دے دی ہے, کسی کو صحت کے جسمانی سے بہرہ ور ہے, کوئی ذہانت سے زیادہ متصف ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلتیں ہیں. اب اس تمہید کے بعد جو ہے آگے بڑھائی وہ یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے درجہ خوفیت کا دیا ہے خواتین کا. اس سے چاہیے کہ خواتین جو ہے ذہنوں کی کنفائن کریں اور اس سے تقسیم کریں. یہ بات جو ہے توبہ میں آ چکی تھی. زمین جہاں علیہ ہند درجہ مردوں کو عورتوں کا ایک درجہ حاصل ہو درجہ خوفیت یا فضیلت کا. تو یہاں بھی فرمایا مرد ڈال نصیب اللہ کسبیر المسائے نصیب اللہ قسم بس اللہ تصویر اللہ تعالیٰ بکل عظیمہ. کہ جہاں تک کہ نیکیوں کا تعلق ہے اعمال کا تعلق ہے مرد اگر کوئی نیکی کمائیں گے وہی کے لیے, عورتیں اگر کوئی نیکیاں کماتی ہیں وہی کے لیے. باقی فضل کا تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم حاصل. یہ در حقیقت ساری تمہید ہے اس اہم آیہ مبارکہ کے لیے کہ جو اسلام کے آئینی نظام کے ظلم میں بہت ہی بنیادی اہمیت کی حامل ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد قوام ہے عورتوں پر. اب قوام جو ہے اس کا ترجمہ نگران بھی کیا جا سکتا ہے, اس کا ترجمہ حاکم بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال مقوم بالکل واضح ہے, لفظ کوئی بھی استعمال کیا جائے. ہر مزاج خود جامعین عالم جیسا اور یہ قوامیت دو باتوں کی بنیاد پر ہے. جمع فضل اللہ باز والا باز یہ وہی تقسیم ہے. یہ تو وہ بنیادی فضیلت ہے جو اللہ نے باز کو باز کر دی ہے. مردوں کو درجہ فضیلت کا اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور دوسری بنیاد یہ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں سے. جب نکاح کا بندن بنتا ہے تو مہر مرد ادا کرتا ہے. پھر یہ کہ خاندان کی کفالت کا ذمہ دار جو ہے معاشی کفالت کا وہ مرد ہے. جب ماں ان سکوں میں لمبا لے ہوں سب سال ہاتھ سال سات الحاط ذات الغیر بنا حضرت اللہ. تو جو نیک بیویاں ہیں جو آئیڈیل ایک مسلمان خاتون ہونی چاہیے اس کے لیے سرمایا ہے. ایک تو فرما برداری اس کی غریب سے شوہروں کی فرما برداری اور دوسرے یہ کہ ان کے غیب کی پوری طرح حفاظت کرنے لگا. اس غیب میں راز بھی شامل ہو گئے اس لیے کہ بہرحال شہر کے راجے سے سب سے زیادہ آگاہ جو ہے وہ بیوی ہی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ اس کا اس کی عزت اور عزت جو ہے اسی بھی محافظ عورت ہے وہی اس کی امین ہے. تو یہ آیت جو ہے ایک بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہے اسلام کی آئین نظام کی حمت میں. اس کے بعد ایک آیت جو آیت نمبر 41 ہے اس سورہ مبارکہ کی وہ بہت اہم ہے. اس کو بہت توجہ سے سنیے گا. دسواں رکوع اس مجمون پر آتے ختم ہو رہا ہے. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كيف ہوگا اس دن, کیا حال ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک شہید کھڑا کریں گے گواہ لائیں گے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم لائیں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف. یہ لفظ علا جو آتا ہے عربی زبان میں تو مخالفت کے لیے آتا ہے. گواہی حق میں ہو تو یہ لام ہوگا نہیں, اور گواہی مخالفت میں ہو تو وہ اعلیٰ ہوگا. اللہ اللہ شہیدا. اس میں اصل میں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ ہر رسول جو کسی امت کی طرف بھیجا گیا وہ اپنی امت پر اسلام حجت کرتا ہے, اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے, حجت قائم کر دیتا ہے. اب قیامت کے دن جب اس امت کا محاسبہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے اس کا رسول کھڑا ہوگا جو تشکیفائی کرے گا, وہ گویا کہ پروسیکیوشن وٹنس ہوگا اس عدالت خداوندی میں, اور وہ تشکیفائی کرے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا. اب یہ خود ذمہ دار ہے, مسئول ہے, یہاں سے پھر ان کا حساب کتاب شروع ہوگا. یہ وہ قانون ہے شہادت علی اللہ, لوگوں پر گواہی دینا, یہ لوگوں کے خلاف گواہی پڑے گی. اس لیے کہ اگر یہ بات نہ ہو تو لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی عذر موجود رہے گا کہ اللہ ہم تک تو بات پہنچی گئی, ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا. لہٰذا یہ جو سارے رسالت ہیں اس دنیا میں, آخرت میں جا کر یہ لوگوں کے لیے ان کے خلاف ایک حجت بن جائے گا کہ یہ بات ان تک پہنچا دی گئی تھی. کیسا ایسا بولا من کل امت شہید بولا بتا شہیدا یہ مزید غلط الگ کفر واسب الرسول بہن الارض. اس دن تو وہ لوگ کے دنوں نے کفر کی رسی تیار کی تھی اور رسول کی لاپرواہی کی تھی, وہ خواہش کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دخل ہو جائیں اور ہمارے اوپر زمین برابر کر دی جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکے. اس آیت کے بارے میں ایک روایت کی آتی ہے کہ حضور نے مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤ, آپ کو تو قرآن لازم ہوا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا. تو انہوں نے سورہ نساء شروع کی آغاز سے, اب وہ کر رہے تھے حضور سن رہے تھے, ظاہر بات ہے کہ سر جھکائے ہوئے ادب کے ساتھ حضور کے محفل میں بیٹھے ہوئے وہ تلاوت کر رہے تھے, قرآن کر رہے تھے. جب اس آیت پر پہنچے تب پھر پیدا دینا بالکل نہیں لیکن بے شہید ہوں دے گا بکا لا الا شہیدا, تو حضور نے فرمایا حسبک بس کرو بس کرو. اور اب جو انہوں نے لگایا اٹھا کر دیکھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جانے. اس لیے تو یہ گواہی در حقیقت امت کے خلاف ہے. اسی میں ساتویں رکوع کے آخر میں جو اہم آیت آئی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک کبھی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا, اللہ اس سے نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. البتہ یہ کہ اس سے کم کر جو خطائیں ہو, جو غلطیاں ہو, جو گناہ ہو, تو جس کو اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا. اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ کھلا لائسنس ہے, کھلی چھٹی ہے کہ بتیا گناہ انسان کرتا رہے, بلکہ امید تو دلائی گئی ہے لیکن ضمن ایسا جس کو اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا. تو اس میں بھی انسان کو بین الخوف اگر رجا رہنا چاہیے کہ امید بھی رہے مغفرت کی, اور لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف بھی برقرار رہے محاسبہ اسربی کا اور عذاب اسربی کا. لیکن یہ ہے کہ یہ جان لینا چاہیے کہ صرف اصل میں وہ چیز ہے کہ جس کے لیے کوئی بات ہی نہیں, اللہ تعالیٰ اس سے اور اس کی تمام صورتوں اور شکلوں سے ہمیں اپنے کلام رکھے. ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما, جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس میں تو گویا کہ بہت بڑا بہتان اللہ پر بن گیا. آج میں رکوع کے آخر میں بہت اہم آیات آ رہی ہے معاشر کی زندگی سے متعلق, کہ معاشرے کے نظام کے درست رہنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ امانتیں ان کے اہم لوگوں کے حوالے کی جائیں, اور جو منصب ہوتے ہیں وہ بھی امانتیں ہیں. اسی طریقے سے جدید دور میں وہ سب سے بڑی عدالت ہے, اسی لیے کہ اس رائے کی بنیاد پر کوئی حکومت تشکیل پاتی ہے, تو اگر رائے کا استعمال غلط ہوگا تو حکومت کا جو حالہ غلط بنے گی, اس کے بعد رونے دھونے کا کچھ حاصل نہیں ہے. آمان تم عمدان تم, جیسا کہ حکومت نے سمجھایا کہ تمہارے اپنے عمل ہی تم پر حاصل ہو جاتے ہیں. تو وہ الفاظ غور سے سنیے گا, ان اللہ یا میرے تم الفاظ امانات اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہم لوگوں کے حوالے کرو. دوسرا حکم فرمایا رہے گا, حکم تم بین اللہ سے تحکمو بالعدل, اور جب بھی کبھی کوئی معاملہ ہو تو لوگوں کے مابین تم حکم بنو, تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہو کسی نظام میں, کسی قضیے میں تمہیں کوئی فیصلہ دینا ہو, تو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ. ان اللہ یعظکم لین اللہ تعالی سمیعا بصیرا, یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور اس کے بعد جو آیت آئی ہے وہ اگلے چار رکوعوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مضمون بڑے تکرار کے ساتھ آئے گا. یہ بہت اہم مضمون ہے, وہ یہ کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ ہر حالت میں انسان کو اپنے اوپر لازم کرنی ہے. اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اور پھر انہیں امر بالکل, یہ اطاعت کا ایک سلسلہ ہے. فالواجهة الذي دعا وليكون دعا وعطيه رسولة بولي الأمرين من كل أهل الله لتعكر الله في رسالة في رسولك قال وكل شيء من أمره إنك فالمناجات في شيء فردوه إلى الله والرسول الله في رسول في طاعت جهة مستقل بالذات طاعته اور ان عدل کی بات جو ہے وہ مشروط ہے اگر وہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر حکم دیں گے تو اس کی بات ہوگی باہر نکل جائے گی کوئی بات نہیں لہٰذا فرمایا جب بھی کبھی کوئی جھگڑا بکا ہو جائے تو لوٹاؤ اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف ان تم تم کو میری رضی اللہ علیہ آخر اگر تم واقعی سے اللہ پر اللہ آخر پر یقین رکھتے ہو ذالک خیر اللہ کو قابل یہی بہترین بات ہے اور یہی انجام کار کے اعتبار سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہم اس کی کافی پتا کروائے جہاں پر بابانا الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آئندہ چار رکھوں نے ان شاء اللہ ہم سورہ دفاع کے چار جتنی تیریوں سے سولہوں تک چلیں گے ان میں اہم ترین مضمون جو بہت ہی تاکید کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ وارد ہوا ہے وہ اطاعت رسول کا مضمون ہے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں یہاں سے سلسلہ کلام جو ہے اس میں اصل جو رخ ہے خطاب کا جو منافقین کی طرف سے قرآن مجید نے کہیں بھی منافقین کو یا ایھا الذین نافقوا کہہ کر یا ایھا المنافقین کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کو بھی یا ایھا الذین آمنوا ہی کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا اس لیے کہ قانوناً تو بہرحال وہ بھی مسلمان تھے لیکن یہ کہ سیاق اور سباق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر خطاب اصل میں کن سے ہو رہا ہے تو یہ بات اسی مرحلے پر خبر دیجیے کہ سورہ مبارکہ میں تین اعتبارات سے نفاق کے بارے میں گفتگو ہوئی منافقین پر جو تین چیزیں سب سے زیادہ بھاری تھی نماز پڑھنا ان پر بھاری نہیں تھا اگرچہ اسی سورہ نساء میں یہ آیت بھی آئے گی کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اس سے ہے لیکن کثرت کے ساتھ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ انصراء اور انتخاب کے ساتھ طرف عین کی طرح یہ کیفیت سے انسان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس سے نماز میں ظاہر ہے کہ اس کیفیت سے وہ محروم تھے لیکن نماز کا معاملہ روزے کا معاملہ اور جو بھی عبادات کے معاملات ہیں وہ ان پر اصل بھاری نہیں تھے سب سے زیادہ جو کٹھن چیزیں گزرتی تھی وہ اول تھی اطاعت رسول کہ ہر معاملے میں رسول کا کہنا ماننا ہر معاملے میں انہیں کو حکم ٹھہرانا انہیں کی بات کو تسلیم کرنا اس لیے کہ ہمارا معاملہ اور ہے ہمارے لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ایک شخص کی حیثیت تو نہیں ہے بلکہ وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ایک ادارہ ہے لیکن ان کے لیے تو سامنے موجود تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی طرح کے گوشت پوش کا بنا ہوا ایک انسان تھا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شخص ان کی اطاعت کرنا ہر معاملے میں یہ ان کے لیے نفسیاتی اعتبار سے بڑا بھاری اور بڑا قتل ہے تو سب سے پہلے تو اسی معاملے پر تفصیل سے گفتگو ہوئی دوسری بات جو بہت مشکل گزرتی تھی ان پر بھاری گزرتی تھی وہ قتال کی کمی ہوا کہ اب نقد جان ہتیلی طرف سے بدا دیا تیسری چیز جو منافقین پر بہت بھاری تھی وہ ہجرت تھی گھر بار چھوڑ کر اور آ جانا اور اپنا سب کچھ کٹ کر اور حضور کے قدموں میں آ کر بیٹھ جانا یہ چیز بھی ان کے لیے بہت بھاری تھی تو یہ تین مضامین ہے کہ جن پر سورہ مبارکہ میں گفتگو ہو رہی ہے چنانچہ سب سے پہلے یہ جو تیرواں رکوع ہے اس میں دیکھیے فرمایا گیا رما صلی اللہ رسول اللہ یہ جان لو اچھی طرح کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے کوئی بھی رسول مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے تو ما صلی اللہ رسول اللہ اللہ ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے آگے چل کر فرمایا فلاح رب کلا یہ اہم ترین آیت ہے اطاعت رسول کے ضمن میں کہ اے نبی تیرے رب کی قسم ہے ان میں سے کوئی شخص مومن نہیں قرار پائے گا حتیٰ یہ حق کے منہ کا سیما سجرا بین ہوں یہاں تک کہ وہ آپ ہی کو آخری حکم تسلیم کرے ہر معاملے میں جو ان کے مابین کھڑا ہو جو بھی جھگڑا ہو جو بھی لگاؤ ہو اس لیے اگر آپ کو آخری حکم تسلیم نہیں کرتے تو پھر وہ مومن نہیں اور پھر جو فیصلہ آپ کریں تم بنا یہ جدوسی اور تم سارا لمبا کر رہے تھا بھائی سب نہیں تسلیمہ کہ جو فیصلہ بھی آپ کر دیں کیونکہ دو اصولوں پر آپ تسلیم کریں اور دل میں بھی اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. اگر دل میں بھی تنگی محسوس ہوئی تو یہ بھی ایمان کے منا کی بات ہے. آگے چل کر اس کو اور کھولا گیا, من یطع اللہ ورسول. اب دیکھیے ایک انداز ہوتا ہے تہذیب کا, دھمکی کا, ایک ترغیب کا انداز ہے. یہ آیت جو تھی کہ تہذیب کی دھمکی کی آیت تھی کہ پھر ایمان نہیں ہے اگر اطاعت رسول نہیں ہے, اور یہ ہے ترغیب کی آیت کہ من یطع اللہ ورسول فاولئک کا نام نذیر انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لے گا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ معیت اور رفاقت کے اعتبار سے. تو یہ اطاعت رسول کے حکم میں ترغیب کی اہم ترین آیت ہے اور وہ ترغیب کی اہم ترین آیت, اور یہ دونوں اس نرم رکوع میں جمع ہے. دسویں رکوع میں قتال فی سبیل اللہ کا موضوع آیا ہے, فل یقاتل فی سبیل اللہ الذین یسرون الحیات الدنیا بالآخرہ. جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو تج دیتے ہیں, فروخت کر دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کی قیمت پر, ان کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرے اور جنگ کرے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے تو خواہ وہ قتل ہو جائے, شہید ہو جائے, یا وہ غالب آئے, دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اور ترغیب فی القتال کی یہ بہت اہم آیت جب آ رہی ہے, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ, اور ان لوگوں کو یہ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ خود ضعفاء ہے مرد اور عورتیں اور بچے جو یہ کہہ رہے ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, کہ پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے رہنے والے, جس کے لوگ جو ہے وہ ظالم ہے. واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا, اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی اور خاص اپنے پاس سے کوئی ہمارے لیے مددگار بھیج. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله, جنگ تاکے کی بات جو کہی گئی ہے دسویں رکوع کے آخر میں, جو لوگ ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت, اور یہ کفار جو ہے یہ بھی تو جنگ کر رہے ہیں لیکن یہ جنگ کر رہے ہیں طاغوت کی راہ میں, یہ شیطان کی راہ میں جنگ کرنے والے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو اہل ایمان تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرو. ان قید شیطان کال ضعیفہ, اور جان لو کہ شیطان کی چال جو ہے بظاہر اتنی ہی وہ مرعوب سی نظر آ رہی ہو لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ کمزور. گیارہویں رکوع میں پھر اس مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ اس مضمون کو دوہرایا گیا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے. پھر قتال کی بات کو لایا گیا دوبارہ, اور یہاں انداز کسی بھی مسلمان کو بہت ہی زیادہ یہ سمجھیے کہ اس کے دل کو لرزا دینے والا ہے. فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ, یہاں کتاب ہے واحد کی چیزوں سے گویا کہ حضور سے سخت مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد فقیر قتال کرو اللہ کے نام, لا تکلف الا نفسک, آپ پر ذمہ داری ہے آپ ہی کی, اگر کوئی اور نہیں نکلتا تو آپ پہلے تنہا نکلیے. یہ گویا کہ وہی بات ہے جو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی تھی کہ اگر کوئی اور نہیں نکلے گا ایمان ہوئی ہے زکات کے مقابلے کے لیے تو میں تمہیں تنہا نکلے گا. تو فرمایا لا تکلف الا نفسک وحرّ بالمؤمنین, البتہ ان اہل ایمان کو آپ تحریک کیجیے, انہیں ابھاریے, انہیں ترغیب دیجیے, ان کے جذبات ایمانی کو جوش دلائیے. یہ کام جتنا بھی آپ کر سکتے ہو کر کیجیے, لیکن بہرحال اب یہ جنگ جو ہے یہ مسلمانوں کا فرض ہو چکی. رکعت میں جو بارہ رکوع سنیں گے اس میں فرمایا گیا فمالکم فی المنافقین فئتین باللہ ارکسکم بما قتل, مسلمانوں کے لیے کیا ہو گیا ہے منافقین کے بارے میں تم جو گروہوں میں تم منتقل ہو گئے. اہل ایمان میں سے کچھ ایسے تھے جو منافقین کے بارے میں کچھ لمبی کرنے کا حضور کو مشورہ دیتے رہتے تھے, اس لیے کہ کچھ رشتے داریاں تھیں, کچھ دوستیاں تھیں, تو اس پر یہاں جو ہے کچھ ذرا ملامت کی جا رہی ہے. اور یہاں ہجرت کا مضمون اب آ گیا ہے کہ فلاں تتخذوا منھم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, جب تک یہ لوگ اللہ کی راہ میں مہاجرت نہیں کرتے, ہجرت نہیں کرتے, تو پھر ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ولایت کا رشتہ کوئی سے ان کا ملک نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ہجرت کا موضوع ہے. تو آج اس خطے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تین باتیں جو سب سے بھاری گزر رہی تھی ملا کے تین تک, ان کا سلسلے وار ذکر ہے. ایک اطاعت رسول, دوسرے قتال فی سبیل اللہ, اور تیسرے ہجرت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما ذكر لي في العقل شهادة لها المسألة سورة النساء في خير وخيرتون ورسو تک سنے لیں. خیر ورسو میں قتل عبد اور قتل خطا کا ذکر ہو رہا ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ چیز تو قیاس نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا. اگر ایسا کرے گا میں لکھ المومن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ذرا اس آیت کی سختی کا اندازہ کیجیے کہ جو کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت فرمائے گا اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار رکھے گا. یہ تو شکل ہے کہ کوئی مسلمان کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ خطا سے قتل ہو جائے، ارادہ نہ ہو، جیسے آج کل جو ہے ایکسیڈنٹ میں کسی کی کار چلے کوئی آ جائے، اس کا کوئی ارادہ اس کے قتل کرنے کا نہیں تھا، یا ایسے ہی گولی چل جائے اس سے بھی قتل ہو جائے، تو اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ تحریر رقبت المؤمنۃ ودیۃ المسلمۃ الی اہلہ، کہ دو کام اس میں کرنے پڑیں گے کہ ایک تو کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے، اور دوسرے وہ جو مقتول ہے اس کی دیت ادا کی جائے اس کے مرتب. الا یہ کہ وہ لوگ معاف فرما دیں، معاف کر دیں. کئی کال اگر قوم عزیز الکیوں کا تحریر رقبت المؤمنۃ، اور اگر قوم اس کی وہ ہے کہ جو ابھی ایمان نہیں لائی ہے، وہ خود کو ایمان لے آیا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو دیت ادا نہیں کی جائے گی. البتہ ایک مومن جو ہے اس کی جان چھڑائی جائے گی، یعنی ایک مومن کسی غلام کا آزاد کرنا، یہ اس کا کفارہ رہے گا. اس کے بعد اس رکوع میں ایک اصولی قاعدہ بیان ہوا ہے کہ اہل ایمان دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ کہ جو جہاں تک فرائض و دینی کا تعلق ہے ان کو بجا لا رہے ہو، حلال اور حرام کی جو حدود اور قیود ہیں ان کے پابند ہو، لیکن یہ کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے وہ جنگ ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بعض مواقع پر عرض کیا ہے، حضور کی حیات طیبہ میں صرف غزوہ تبوک کے موقع پر ایسا ہوا کہ اس وقت نصیر عام تھی کہ ہر مسلمان کے لیے فرض کر دیا گیا تھا جنگ کے لیے نکلنا، لیکن اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ احزاب ہو، یہ تمام جتنے بھی مواقع ہیں اس پر ترغیب سے لوگوں کے ساتھ لیا گیا ہے، یہ ایک نصیر عام کی شکل نہیں. تو ابھی صورت میں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی نہیں نکلتا تو اس کا کوئی سرگرش نہیں ہے، لیکن یہ کہ عدل کے اعتبار سے، اللہ کے ہاں حکمے کے اعتبار سے عظیم فرق واقع ہو جائے گا. اس آیت کو میرا توجہ سے سنیے گا. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اہل ایمان میں سے وہ جو بیعت رہتے ہیں بغیر اس کے کہ کوئی عذر اور مجبوری ہو، اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدے نکلتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کو لے کر، یہ برابر نہیں ہے. فضل اللہ المجاہدین فی سبیل اللہ وانفسہم القاعدین درجہ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، قتال کرتے ہیں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، ان کا بہت بڑا درجہ اچھا ہے. وہ کل لمباد اللہ حسن، لیکن سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ اچھا ہے. جب تک کہ نصیب عام نہیں ہوگی تو اس وقت اگر اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نہیں نکلا ہے تو سرگرش کوئی نہیں ہوگی. لہذا جو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نجات کا معاملہ جو ہے، اس کے بارے میں کسی شبے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد چودہ رکوع میں پھر ہجرت کا مضمون آیا ہے بڑی تفصیل سے، اور جیسے قتال کے سلسلے میں وہ آیت آئی تھی، اسی طرح کی آیت یہاں آئی ہے ہجرت کے ضمن میں کہ ان نذیر کا وقت ہوئے ملائکہ تو ظالمی الفطور تالسی کا سلسلے. وہ لوگ کہ جن سے ملائکہ ان کی جب جان نکالتے ہیں تو وہ کہتے تم یہ کہاں تھے، تم قتال میں کیوں رہ رہے تھے، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی تھی، تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جب تمہیں حکم ملا کہ پہنچ جائے مدینہ منورہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تم نے کیوں نہیں کیا؟ پالو کنہ مسلم اپنی رسول اللہ. وہ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ بڑے کمزور تھے، ہم دبائے ہوئے تھے، ہم پر لوگ حاوی تھے، ہمارے لیے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ بانی علم تک عرض اللہ واقعہ تک حاضری کی ہا، وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین بچی لکھی کشادہ لکھی کہ تم ہجرت کر جاتے پہلائے کا ماواہ جہنم کا ساتھ بکیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانا جہنم ہوگا، وہ بہت ہی برا ٹھکانا۔ یعنی جب ہجرت فرض کر دی جائے تو پھر ہجرت کا کرنا یہ گویا کہ ایمان کے منافی ہو جائے گا، اور وہ لوگ کے جو ایمان کا دعویٰ کرے لیکن ہجرت نہ کرے، ان کا اللہ کہا ہے کہ اللہ ثواب کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کہا ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ اس سے بڑا ترغیب کے بعد نے فرمایا کہ من جہاد فی سبیل اللہ یبغ فی الارض مراغبا کثیرا وسعہ، جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ پائے گا زمین میں بہت وسعت پائے گا، اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے، اللہ تعالیٰ اسباب وسائل فراہم کرے گا۔ وہ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، اور جو شخص اپنے گھر سے نکل پڑا اللہ کی راہ میں ہجرت کی نیت سے، ثم یدرک فی الموت، جب موت نے اسے آ لیا راستے ہی میں، فقط بقا اجره علی اللہ، تو اس شخص کا اجر جو ہے اللہ سے ذمہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شاہر کہتا نہیں ہے نبی منورہ تک، لیکن یہ کہ بہرحال ہجرت کی نیت سے وہ اپنے گھر سے نکل چکا ہے۔ اس کے بعد پہلے رکوع میں نماز میں قصر کرنے کا فائدہ بیان ہوا ہے، اگر تو لفظ قصر جو ہے ہمارے یہاں عام طور پر سفر کی نماز کے لیے استعمال ہے، لیکن یہ جان لیجیے قرآن مجید میں عام سفر میں قصر کا کوئی ذکر موجود نہیں، یہ احادیث سے ثابت ہے، وقتی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں جس قصر کا ذکر ہے وہ ہے حالت خوف، کہ جنگ کی حالت ہے، اس میں انسان جو ہے ظاہر بات ہے کہ پورے نظام کے ساتھ اور تمام اس کے قواعد اور آداب کی پابندی کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا، تو سارا جو یہاں پر حکم آپ سنے ہوئے وہ در حقیقت جنگ کی صورت میں اور صلات الخوف ہے سجدے کے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا فائدہ قدر تم اس صلاح کا سب کر اللہ قیام و قرود والا جنوب کو فیس معلوم کی شاطین الصلاح، جب تم اس طریقے سے نماز قصر جو ہے نماز خوف کو ادا کر لو تو پھر اللہ کو یاد کرتے رہو، چلتے ہوئے بھی اور کھڑے بھی اور بیٹھے بھی، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، اور جب تمہیں اطمینان اور امن حاصل ہو جائے تو پھر نماز قائم کرو جیسے کہ نماز کا نظام ہے۔ ان صلاح کا کار کرن جو میرا کتاب اور موقع، اور جان لو کہ یہ نماز جو ہے یہ تو اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کر دی ہے۔ بلا کہنے کی شکایت کرو بڑی پیاری آیت ہے، یہ ہمارے لیے بہت قابل توجہ، کہ تم کیوں آنکھیں کمزور کیوں کرتے ہو، دشمنوں کو پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ بلا کہنے کی شکایت کرو ان تکلیم کا لمول صحیح نہیں جا لمول کما کا لمول، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی یہ پہنچتی ہے، وہ کسی کے لیے لڑ رہے ہیں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کہ تم حق کے لیے لڑتے ہوئے تکلیفیں اٹھانے سے کیوں بھی کراتے ہو۔ وہ سرجون اللہ مالا یرجون القاد اللہ علیم الحکیمہ، اور تمہیں تو اللہ سے اجر و ثواب کی وہ امید ہے کہ جو انہیں سرے سے ہے ہی نہیں، تو تمہیں کہ در حقیقت ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ قربانیاں دینی چاہیے، تکلیفیں اٹھانی چاہیے۔ یہ مضمون جو ہے قتال کی سبیل اللہ کا گویا سے پھر دوبارہ دوہرا کر یہاں آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ہجرت قتال کی سبیل اللہ اور قطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین اہم مضامین ہیں جو پورے نصاب آئے ہیں، اور یہی تین چیزیں تھیں جو بہت کٹھن اور بھاری گزرتی تھی منافقین پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصاب کی ہر صورت سے اپنے امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان العظمة والهيبة والقدرة.